بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 تک پچھلی مرتبہ ہم نے حصہ مکمل کیا تھا اور آج انشاءاللہ اگلی چند آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 21 سے اس کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور تیسرا رکوع سورہ بقرہ کا اس کا اصل موضوع قرآن حکیم کی دعوت کا بیان ہے. چنانچہ جو دو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھیں اس میں قرآن کی جو دعوت ہے اس کا پہلا اور بہت اہم حصہ وہ توحید کا بیان ہے. اس توحید کی دعوت اور اس توحید کا بیان ان دو آیات میں آیا تھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے کی دعوت وہ پوری انسانیت کے سامنے پیش کی گئی. پھر اس کے بعد انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں اور جو اس کی قدرتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان کا بھی ذکر ہوا اور ایسی ایسی چیزوں کا ذکر ہوا کہ جن کے بنانے اور جن سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے انسان کا اپنا کوئی خاص کردار نہیں ہے. زمین کی پیدائش ہے اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہے. آسمان کا بن جانا ہے اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہے. بارشوں کا برسنا ہے اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہے. پھلوں کا پکنا ہے ان میں ذائقے کا پیدا ہونا ہے. بیج سے لے کر پھل کے پکنے تک کا مرحلہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ انسان کا یہ کردار بنتا ہے کہ وہ رکاوٹوں کو ہٹا رہا ہوتا ہے. باقی یہ کہ اصل جو اس کی نشو و نما کا عمل ہے جو پوٹینشل اللہ نے اس بیج میں رکھا اور جس طرح پھر اس کو پروان چڑھایا اور زمین کے اندر جو صلاحیت رکھی کہ یہ اس طرح نشو و نما دے سکے اس بیج کو اس پورے معاملے کے اندر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اسی طرح اور بے شمار احسانات ہیں. چند کا یہاں پر ذکر ہوا اور پھر مطالبہ یہ کیا گیا کہ اتنے اللہ کے احسانات کا بار اٹھانے کے بعد اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہونے کے بعد اللہ کا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ توحید کے ساتھ اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ مد مقابل نہ ٹھہراؤ, اس کی ند اس کی ضد وغیرہ وہ نہ ٹھہراؤ. اب اس توحید کی دعوت اور اس کے حصے کے بیان کے بعد اگلی جو دو آیات ہیں اس میں قرآن حکیم کی ایک طرف تو عظمت بیان ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا بھی بیان اس میں آئے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی تردد میں ہو، کسی شک میں ہو، کسی خلجان میں مبتلا ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کلام کے بارے میں کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ریب یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں بھی آیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب کہتے ہیں ایسے شک کو کہ جو جس کے پیچھے کوئی ٹھوس بنیاد نہ ہو، بغیر کسی بنیاد کے انسان کے ذہن میں ایک شک اور تردد کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ ریب کہلاتا ہے. پھر یہ کہ انسان اگر انصاف سے تھوڑا سا غور و فکر کر لے تو یہ بڑی آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اپنی سلامت عقل سے کام لیتے ہوئے وہ اسے دور کرنے کی انصاف کے ساتھ کوشش کرے. تو اگر اس طرح کی کوئی کیفیت، اللہ کے کلام میں تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اس کے دلائل بالکل واضح ہیں، اس کی تعلیم بالکل واضح ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کے اندر اس کے حوالے سے کوئی تردد کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ یہ معاذ اللہ کسی انسان کا کلام ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام نہیں ہے، ایسی ہستی کا کلام نہیں ہے کہ جو انسانوں سے بلند تر مافوق ہے اور اسی طرح یعنی پورے کا پورا اختیار رکھنے والی اور علم رکھنے والی ہستی ہے، اگر کسی کو اس بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو فرمائے کہ فاتو بصورت من مثلہ، تو تم اس کی ایک صورت کے مانند کوئی حصہ لے آؤ. صورت کہتے ہیں کسی محدود قطعے کو، حصے کو، اور ہم جانتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے صورتوں کی تقسیم وہ جاری فرمائی ہے اپنی وحی کے ذریعے سے. قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں، اور صورت اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جسے وحی کی روشنی میں ایک الگ یعنی مقام دیا گیا، ایک الگ ترتیب دے دی گئی اللہ کے کلام میں، یہ صورت کہلاتی ہے. پھر صورت یہاں پر جس طرح عموم کے ساتھ لایا گیا تو اس سے مراد یہ کہ کوئی سی بھی صورت، یعنی قرآن حکیم کی بعض صورتیں اپنے والیوم میں بہت بڑی بھی ہیں، جیسے سورہ بقرہ ایک طویل صورت ہے، اور بعض صورتیں بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہیں اپنے حجم کے اعتبار سے. سورۃ الکوثر ہے، سورۃ النصر ہے، سورۃ العصر ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اپنے والیوم، اپنے حجم کے اعتبار سے. تو مراد یہ کہ اس کی جو صورتیں ہیں اس کی مانند کوئی بھی صورت بنا کر لے آؤ، مختصر سے مختصر ہی صورت جو ہو وہی بنا کر لے آؤ، اس پائے کی اور اس درجے کا کلام اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کی اختراع ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو تم بھی اس کی صورت کی مانند کوئی صورت بنا کر لے آؤ. پھر قرآن حکیم کا انداز دیکھیں آگے، فرمائے کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بلاؤ. یعنی اس میں تمام کے تمام انسان بھی شامل ہو جائیں گے اور اس میں جنات بھی شامل ہو جائیں گے، اور جہاں جہاں سے وہ مدد حاصل کرنے کی توقع رکھتے تھے، ان کے جھوٹے خدا ہوں یا اور کوئی تصورات ہوں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے. اللہ کے سوا جہاں کہیں سے تمہیں کوئی مدد مل سکتی ہے ان تمام مددگاروں کو اپنے پاس بلا لو، ان کی مدد حاصل کرو اس معاملے کے اندر، اور پھر کوئی کلام اس طرح کا بنا کر لاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اپنے اس دعوے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے معاذ اللہ، اس دعوے میں سچے ہو، تو تم اس طرح کی ایک کوشش کر کے اس کی مثل، اس کی نظیر کوئی کلام پیش کرو. یہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا یعنی ایک چیلنجنگ انداز ہے، اور اس کا چیلنج وہ کس قدر کھلا ہے وہ اگلے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے. فرمائے کہ فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفَعْلُوا، اور تم قیامت تک کبھی ایسا نہیں کر سکو گے، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. یعنی کیوں نہیں کر سکو گے؟ وجہ اس کی بالکل صاف ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، اور کسی انسان کی قدرت ہی نہیں کہ وہ ایسا کلام پیش کر سکے. وہ انسان چاہے 1400 صدی پہلے کا ہو، وہ عرب ہو یا عجم ہو، وہ کتنا بڑا سائنسدان ہو، کتنا بڑا زباندان ہو، کیسی نالج، کیسا علم رکھنے والا ہو، اور انسان ہی نہ ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، کبھی بھی اس پائے کا کلام، ظاہر سی بات ہے اللہ کے کلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی شے پیش کر سکے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جو قرآن حکیم کا پیش کرنا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ تعالی کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیغمبروں کو کچھ معجزات عطا فرماتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انہیں آسانی سے پہچانا جا سکے اور جن کے ذریعے حجت تمام ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے کئی معجزات عطا فرمائے. بعض ان میں سے حسی تھے, جیسے کہ دیگر انبیاء کے معجزات ہوا کرتے تھے, انہیں سینسز سے محسوس کیا جا سکتا تھا, دیکھا جا سکتا تھا, سنا جا سکتا تھا اور اسی طرح اور دیگر طریقوں سے محسوس کیا جا سکتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ ایک علمی اور معنوی معجزہ ہے, اور وہ اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزات کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دو بڑے معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں یا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ایسی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بھی دنیا میں زندہ ہیں. ان میں ایک سب سے بڑی مثال وہ اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے. دیگر انبیاء کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے جو بھی معجزات ہوتے تھے وہ ان کے وصال کے ساتھ ہی وہ معاملہ مکمل ہو جاتا تھا, ختم ہو جاتا تھا, اور ان کے بعد کوئی معجزہ ان کا جاری نہیں رہتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے اور جو سب سے بڑا معجزہ آپ کو عطا ہوا یعنی قرآن حکیم, جو آپ کی رسالت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے, اس معجزے کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا ہے. اس کی حفاظت کا بندوبست فرمایا, اسی طرح اس کی زبان, عربی زبان جس میں یہ نازل ہوا اس کی حفاظت کا بندوبست ہو گیا, اس کی تشریح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کی سنت, آپ کی احادیث, ان کی حفاظت کا بندوبست ہو گیا, اور اسی طرح جو بھی معاون علوم ہیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے حوالے سے ان سب کی تدوین بھی ہو گئی, ان سب کی حفاظت اور ان سب کے مرتب ہونے کا کام بھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے کروا دیا. تو یہ کلام, یہ معجزانہ کلام قیامت تک کے لیے اس دنیا میں موجود ہے, جاری و ساری رہے گا, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر غور کریں تو آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہوا, پھر آپ اپنے دادا کی زیر سرپرستی گئے, ان کا بھی کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا. تو بچپن کا جو وقت تھا جو کہ رسمی تعلم و تعلیم کا سب سے بڑا زمانہ ہوتا ہے, ویسے بھی آپ کو پتہ ہے عربوں میں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا اس زمانے میں, باقاعدہ کوئی مکتب ہوں, اسکول ہوں, کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, دارالعلوم وغیرہ ہوں, یہ سب نہیں تھا. تو چند گنتی کے لوگ جو کچھ پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا رسمی ربط نہیں رہا. یعنی جو عام مروج دنیاوی تعلیم ہے اس اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی خود نہیں تحریر فرما سکتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے سلامت طبیعت عطا فرمائی تھی, اہل عرب کے ہاں شعر و شاعری کا اور اسی طرح نثر کا بڑا ذوق پایا جاتا تھا, اس کے لیے مشاعرے اور محافل منعقد ہوا کرتی تھیں, اور شعرا جن کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہوتا تھا وہاں پہ اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے, لوگوں سے داد وصول کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان, آپ کی طبیعت ان ایسی مجالس کی طرف بھی مائل نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجالس میں بھی کبھی شریک نہیں ہوئے. پھر اس زمانے میں کوئی ایسا بڑا عالم, کوئی ایسا بڑا شخص بھی نہیں تھا کہ جس سے کچھ علوم حاصل کیے جائیں, کوئی یعنی رسمی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں, کسی شعر و شاعری کی طرف کوئی رجحان نہیں. لیکن پھر یکجک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ایک ایسا کلام پیش کر دیتے ہیں جو کلام یہ دعویٰ لے کر آتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ کسی انسان کی اختراع ہے, تو تم اس کلام کی مانند کوئی چھوٹی سی صورت بھی بنا کر لے آؤ اگر اپنے اس دعوے میں تم سچے ہو. اور قرآن حکیم کا یہ چیلنج اس وقت سے آج تک موجود ہے, اس کے مقابلے میں کبھی کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکی اور نہ کی جا سکے گی, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ وہ معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ قیامت تک جاری و ساری رہنے والا ہے۔ پھر دیکھیے اس کا جو معجزہ ہونا ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ ویسے انسان قرآن حکیم کی تلاوت کرے بغیر سمجھے ہوئے کرے تو بھی اس کی ایک خاص تاثیر، اس کی ایک خاص لذت اور سرور اپنے قلب پہ محسوس کرتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر عبادت والا کام ہے، اس کا جو ثواب ملتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سی خیر و برکات حاصل ہوتی ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہونے کا پہلو ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اسے سمجھا جائے، اس کی زبان سے واقفیت ہو، اس کا اسلوب سمجھا جائے، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ اس کا جمالیاتی حسن اور جو کچھ اس کلام کی خوبصورتی انسان کو کچھ اس کا اندازہ ہوتا ہے، وہ حیران اور پریشان کر دینے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کے ہاں جو عرب کہتے ہی ان کو تھے نا، یعنی عرب کا مطلب ہی وہ ہے جو زباندان ہے، اور غیر عرب کو وہ عجم کہا کرتے تھے، عجم گونگے کو کہا جاتا ہے جن کو زباندانی کا سلیقہ نہیں آتا۔ ان کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو انہیں اس بات کے حوالے سے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کلام کا مقابلہ کیسے کریں اور اس کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کریں فالس کے لوگوں کی توجہ اس سے ہٹا سکیں۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ سیرت میں کئی ایسی مجالس کا ذکر آتا ہے، مشاورتوں کا ذکر آتا ہے جو مکے کے سردار آپس میں کیا کرتے تھے، بالخصوص جب حج کا زمانہ آنے والا ہوتا تھا تو اس میں یہ طے کیا جانا ہوتا تھا کہ بھئی اب حجاج کے اندر جب یہ بات پھیلے گی اور عرب سے آئے ہوئے، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ ان کا کلام سنیں گے، ان سے متاثر ہوں گے، تو کیسے لوگوں کو ان کے قریب جانے سے روکا جائے، کیسے ان کے کلام کے حوالے سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ چنانچہ ایسی ایک مجلس منعقد ہوئی اور ولید بن مغیرہ وہ اس میں موجود تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے کلام کے بارے میں یہ بات کہی جانی چاہیے کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہے اور ان کا کلام مجنونانہ بڑھ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، لوگ ان سے ملاقات کریں گے، ان کی شخصیت اور ان کے اخلاق عالیہ، ان کے اخلاق فاضلہ دیکھیں گے اور ان کا کلام سنیں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی مجنون نہیں ہے، نہ ان کا کلام کوئی ایسی شے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہیں اور یہ جنات وغیرہ سے غیب کی باتیں سنتے ہیں اور پھر کہانت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، لوگ ان سے ملاقات کریں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کا کلام سنیں گے، انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعری کرتے ہیں معاذ اللہ، اور ان کا کلام شاعری ہے۔ اس نے کہا کہ میں شاعری کی ہر قسم کا جاننے والا ہوں اور کوئی بھی شخص بڑی آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ یہ شاعری نہیں ہے اور نہ یہ شاعر ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب تم ہی بتاؤ کہ پھر ہم کیا بات کہیں۔ اب اس نے اچھی طرح غور و فکر کر کے جو فائنل بات اس نے بتائی اپنی دانست میں، حالانکہ اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ کلام بڑا شیریں ہے، اس کی حلاوت بہت میٹھی ہے۔ یہ ایک اور واقعے کے اندر یہ اعتراف بھی ملتا ہے ایک شخص کا کہ یہ ایسا کلام ہے جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کا تنہ انتہائی شاخدار ہے، اور یہ بھی بات انہوں نے اعتراف کی کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ اس کی وجہ سے، اس کلام کی وجہ سے ضرور رونما ہوگا۔ اس نے کہا بہرحال اب ہم نے جو بات اس کی مخالفت میں ہمیں کہنی چاہیے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ساحر ہیں، یہ ایک جادو والا کلام پیش کرتے ہیں معاذ اللہ، اور اس کے نتیجے میں باپ بیٹے میں اور میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں۔ یہ بات تو انہوں نے محسوس کی تھی کہ اس کلام سے متاثر ہو کر جو شخص ایک دفعہ ایمان لے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر جو شخص ایمان لے آتا ہے، وہ بڑی سے بڑی مشکلات کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹتا اپنے ایمان سے۔ اس کے رستے میں رشتے بھی رکاوٹ نہیں بنتے، اس کے رستے میں جسمانی تشدد اور اس طرح کی کیفیات بھی رکاوٹ نہیں بنتی ہیں۔ تو یہ بات اس شخص نے پیش کی، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اس سے بڑا قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کا، یعنی اس دور کے اعتبار سے کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ جن کا جو عربی میں وہ مقام رکھتے تھے جو ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن وہ عاجز ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ حیران ہیں کہ اس کے مقابلے میں کیا بات پیش کریں اور کس طرح اس کا کوئی توڑ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اور انہی لوگوں کو قرآن حکیم کہہ رہا ہے، چیلنج بھی دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو غیرت بھی دلا رہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور بالکل کیٹیگوریکل انداز ہے کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے. تو پھر اب آخرت کے حوالے سے خبردار کر دیا گیا کہ فتقوا النار, تو پھر اس جہنم کی آگ سے ڈرو, التی وقودها الناس والحجارہ, کہ جس کا ایندھن انسان بھی بننے والے ہیں اور پتھر بھی بننے والے ہیں, یعنی پتھروں کی آگ کی وجہ سے پتھر میں, پتھر جب آگ میں سلگائے جاتے ہیں تو اس کی حدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, تو ایک شدید عذاب کی کیفیت ہوگی جو اس جہنم میں دیکھنی پڑے گی. یہ کن انسان کا, کن انسانوں کا مقدر ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جاننے پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے, جیسے کہ ابھی آگے بھی میں ذکر کروں گا کہ اللہ ہم تیری بندگی کریں گے, اس بندگی کا طریقہ سکھایا جائے, اس کی تفصیلات واضح کی جائیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا, اپنا کلام نازل فرمایا, اپنی شریعت عطا فرمائی. ان لوگوں نے اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کی, ناشکری کی, ماننے سے انکار کر دیا, اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے, اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ کی زندگی یعنی اللہ کی بندگی وہ اختیار نہیں کی. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ پھر یہ ہے کہ ایسے لوگ پھر جہنم کا شکار ہوں گے. اس جہنم کی جو آگ ہوگی اس میں بطور ایندھن پتھر بھی ڈالے جائیں گے اور انسان بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اور فرمایا کہ اعدت للکافرین, وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے, کفر کرنے والوں کے لیے. ان کے برعکس وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت عطا فرمائیے, بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. بشارت کہتے ہیں ایسی خبر کو کہ جس کو سن کر انسان کے اندر خوشی اور سرور کی کیفیت پیدا ہو, اور بشارت کے ساتھ انذار کا لفظ قرآن حکیم میں آتا ہے. انذار کہتے ہیں ہمدردی کے ساتھ, دل سوزی کے ساتھ کسی کو متنبہ کرنا اور ایسی خبر پہنچانا کہ جس سے اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے اور کوئی چوکنا اور بیدار ہونے کی کیفیت پیدا ہو جائے. تو انذار کیا جا رہا ہے کفار کے لیے, اور وہ لوگ جو کہ صاحب ایمان ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں, یعنی ایمان کے عملی تقاضے وہ بھی پورے کرنے والے ہیں, تو ان کے لیے بشارت ہیں, ان کے لیے خوشی اور سرور کی خبریں ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ ان لہم جنات, کہ ان کے لیے ہیں باغات, تجری من تحتها الانہار, کہ ان کے دامن میں نہریں رواں ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرت الرزقا, جب بھی انہیں اس جنت میں کوئی پھل دیا جائے گا, پھل دیے جائیں گے بطور رزق کے, قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں بطور رزق دیے گئے تھے. یعنی اس کی دو تشریحات ہوئیں, ایک یہ فرمایا مفسرین نے کہ جنت میں ایک دفعہ جب پھل دیا جائے گا تو اگلی دفعہ جب پھل دیا جائے گا تو وہ مشابہت ہوگی ان میں, دیکھنے میں, دیکھنے کے اندر بالکل ایک جیسے ہوں گے, تو وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو پہلے ہی جیسا پھل ہے, لیکن جب اس کو چکھیں گے تو اس کے ذائقے میں بہت فرق ہوگا. یا ایک تشریح یوں بھی ہوئی کہ دنیا کے اندر جو پھلوں کی صورت انہوں نے دیکھی ہوگی یعنی انسانوں نے, اسی صورت کے پھل جنت میں بھی ہوں گے, لیکن جب ان کو چکھیں گے تو اس کے ذائقے کے اندر ایک اور ہی کیفیت محسوس ہوگی. تو دیکھنے کے اعتبار سے وہ کہیں گے کہ یہ اسی طرح کا ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا, لیکن فرمایا کہ وہ اتو بھی متشابہا, وہ اس سے ملتا جلتا اس سے پہلے دیے گئے ہوں گے, ذائقے میں بہت فرق ہوگا. پھر اسی طرح ولہم فیہا ازواج مطہرہ, ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے, یعنی مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی, اور ان کی طہارت, ان کا پاکیزہ ہونا ان کے ظاہر کے اعتبار سے بھی ہوگا, ایسی کوئی کیفیت ان کے اوپر نہیں آئے گی جو انسانوں کو اور مردوں کو طبعی طور پر اچھی نہیں لگتی. اور اسی طرح ان کی سیرت و کردار اور ان کے اخلاق کے اعتبار سے بھی ہر طرح کی پاکیزگی ان کے اندر موجود ہوگی, کسی قسم کی کوئی بد اخلاقی, کسی قسم کی کوئی طبیعت پر گرا گزرنے والی کیفیت وہاں پر وہ اپنی بیویوں سے نہیں پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے پاکیزہ بیویاں اور جوڑے عطا فرمائیں گے اہل جنت کو, اور پھر فرمائے کہ وہم فیہا خالدون, اور وہ اس جنت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ چند دن کے لیے سارا نعمتوں کا ساز و سامان ہے اور اس کے بعد پھر یہ ختم ہونے والا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی نعمتیں اور اسی طرح جو کچھ بھی لذت دینے والی چیزیں حاصل کرنا چاہے, تو ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ سب کو اور سب کو اپنی خواہش کے مطابق میسر آ جائیں, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے دنیا کا جو چاہنے والا ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی سیچوریشن نہیں آتی اس کے اندر. اور پھر دوسری بات، اگر کسی انسان کو یہ سب کچھ مل بھی جائے، یعنی فرض کر لیں کہ ایک انسان ایسا ہے کہ جو کچھ اس کی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے بھی دے، تب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک بہت بڑی تلوار سر پہ یہ لٹکتی ہے کہ یہ جو کچھ مل گیا ہے یہ کتنے عرصے کے لیے ہے، کتنے سال کے لیے ہے، اور آج کل ایک ایوریج لائف کیا ہے انسان کی، بس اسی کے آس پاس وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے گا اور اس کے بعد اس کا تعلق تمام چیزوں سے منقطع ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں ایک انسان اس دنیا سے جب جا رہا ہے تو کیسا لباس اس کے تن کے اوپر ہے، کفن ہے بس، اور کیسا گھر عالم برزخ عالم قبر میں اس کا ٹھکانہ ہے نہ جانے کب تک. تو بس یہ انسان کی اینڈ حقیقت ہے. ہاں یہاں سے جو کچھ وہ ساتھ لے کے جائے گا وہ اس کا عمل ہوگا، اس کی نیکی ہوگی یا اس کے وہ اعمال ہوں گے، اس کی وہ نیکیاں ہوں گی کہ جن کے اثرات اس کے پیچھے ظاہر ہوتے رہیں گے. تو کچھ نیک اعمال اس نے اپنے ہاتھوں سے کر لیے، وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اور بعض اس کے نیک اعمال ہو سکتا ہے ایسے اچھے ہوں کہ ان کے اثرات دنیا میں پھیلنے والے ہوں، دوسرے ان سے فائدہ اٹھانے والے ہوں. تو جب تک وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اچھے اثرات پھیلتے رہیں گے، اس مرنے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا. یہ تو ہو گئے نیک اعمال. اور دوسرا جو بوجھ وہ اٹھا کر لے کر جائے گا وہ اپنی بد اعمالیوں کا ہوگا اور خدا نخواستہ گناہوں کا ہوگا. یہ وہ شے ہے جو انسان نے ساتھ لے کر جانی ہے. باقی جو کچھ دنیا اور اس کے متعلقات ہیں وہ سب کچھ ہر انسان کو یہیں چھوڑنے ہیں. لیکن آخرت میں اور جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہے. ایک دفعہ ایک شخص کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، تو اب وہاں کی نعمتوں کو کوئی زوال نہیں ہے، وہاں کی نعمتوں کا کوئی تصور بھی ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے. اور اس میں پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں کوئی یعنی اختتام نہیں ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ چند سال وہاں پہ رہا جائے اور اس کے بعد نکال دیا جائے، فارغ کر دیا جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے. جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کے کلام قرآن حکیم کے حوالے سے ہے. بعض منکرین اور کفار اس پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے معاذ اللہ، کہ اس کے اندر بعض بڑی حقیر چیزوں کا ذکر آتا ہے، اس میں مچھر کا بھی ذکر آ جاتا ہے، اس کے اندر مکھی کا بھی ذکر آتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس احمقانہ اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا اس سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر کی ہو یا اپنی حقیر ہونے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ ہو، مچھر سے بھی کوئی حقیر شے ہو اور اسے بطور مثال پیش کر دیا جائے. یہ تو بڑی بنیادی بات ہے کہ اگر کوئی شے حقیر ہے، کوئی شے ذلیل ہے، کمتر ہے، تو اس کی حقیر ہونے کو، اس کی حقارت کو ایک حقیر شے کے ساتھ مثال دے کر ہی واضح کیا جا سکتا ہے. اسی سے اس کا حقارت اور اس کا کمتر ہونا، اس کی بلاغت ہو سکتی ہے، کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک حقیر شے کی مثال کے لیے اعلی تر شے لے آئیں گے تو اس سے کیا حقیقت کمیونیکیٹ ہو سکے گی، کیا بات واضح ہو سکے گی. تو جو شے جتنی حقیر ہے اس کی حقارت کے لیے ویسی ہی مثال لانی پڑے گی، اور ہدایت کو واضح کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اشیاء کی حقیقت کو واضح کر دینے کے لیے جو مثال بھی دی جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے بیان فرمانے سے نہیں شرماتا. اب دیکھیے مچھر کا یہاں پر خاص طور پر ذکر ہوا. مچھر کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کوئی آیت تھی لیکن وہ پھر منسوخ ہو گئی، تبھی اس کے حوالے سے اعتراض ہوا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے اس کی مثال بیان فرمائی ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں اور بڑی مشہور وہ روایت ہے، مفہوم اس کا آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت اور دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اگر اتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اسی طرح مچھر اور دنیا کے اندر بھی بڑی مماثلت ہے. مچھر آپ دیکھیں گے اگر کسی کو کاٹے اور خون پی لے، پورا بھر لے اپنا پیٹ، تو اس کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ دنیا کا معاملہ ہے، جو شخص اس کے اندر ڈوبے گا وہ ہلاک ہوگا. اور اسی طرح اور بہت ساری یعنی ان کے اندر کمپیریزنز کیے جا سکتے ہیں. تو یہ دنیا کی حقارت یا کسی بھی شے کی حقارت کے لیے اسی طرح کی حقیر شے کا بیان بطور مثال کے آئے گا تاکہ اس کی حقارت کا بلاغ ہو سکے. تو تو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب جو لوگ اللہ کے کلام پہ واقعتاً ایمان رکھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ اس بات کا علم رکھتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں اچھی طرح کہ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. ان کے رب نے بامقصد طریقے سے ایک مثال بیان کی ہے، اور جو حقیقت کمیونیکیٹ کی جانی تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے احسن ترین انداز میں ہم تک پہنچا دی، کمیونیکیٹ کر دی، حق کو واضح فرما دیا. لیکن اب ایک ہی مثال ہے، اس میں اہل ایمان کا یہ رسپانس ہے، دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے کیا ارادہ فرمایا ہے، یعنی اس مثال سے آخر کیا بتانا مقصود ہے، کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو فرمایا کہ یُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے پھر گمراہ کرتا ہے بہت سو کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت بھی دیتا ہے بہت سو کو. گمراہ کون ہوگا؟ جو کفر کرنے والا ہے، جس کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہے. اس کے سامنے ہدایت کی بات جتنی کھولی جاتی رہے گی، اس کی الرجی اتنی بڑھتی جائے گی، اور وہ حق سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا. تو گویا ایک انداز میں قرآن حکیم کا اس کے سامنے اترنا، نازل ہونا، یہ ان کفار کے لیے اور گمراہی کا باعث اور ضد کا باعث بن رہا تھا، تو وہ اپنی گمراہی میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. اور ایک اس کے برعکس معاملہ اہل ایمان کا ہے، جس شخص کے اندر سچا ایمان ہے، جو اللہ کے کلام کی قدر و قیمت سے کسی قدر واقف ہے، اور جو اسے اپنے حق میں سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سراسر حق اور اس کے لیے قیمتی ہدایت کا خزانہ ہے. وہ اس کی ہر شے میں سے ہدایت کو اخذ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے حوالے سے ہدایت سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کرے گا. تو فرمایا کہ بہت سو کو اللہ پھر اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اور بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے. پھر گمراہ کنہیں کرتا ہے، اس کو بھی آگے واضح فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کہ فاسق ہیں. فاسق یہ قرآن حکیم کی اہم اصطلاح ہے. فسق کا مطلب ہوتا ہے خروج، حد سے نکل جانا اور باہر چلے جانا، خروج اس کا مطلب ہے. اب جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ فسق کا کام انجام دے رہا ہے. ایک فسق ہوتا ہے کفر کر کے اللہ کا انکار ہی کر دیا جائے، یہ تو بڑا واضح فسق ہے، اور اپنی حدود سے باہر نکلنا ہے، بندگی سے باہر نکلنا ہے. اور ایک فسق ہے عملی کوتاہی کر کے، یعنی بندہ مانتا تو ہے اللہ کو لیکن عملاً اس کی بندگی نہیں کر رہا، تو یہ بھی فسق ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ فقہا نے یہ اصطلاح استعمال فرمائی ہے، اور فاسق کی اصطلاح ہمارے ہاں پائی جاتی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو دین کے فرائض میں، واجبات میں کوتاہی کرنے والا ہو. پھر اسی طرح ایک اور اصطلاح پائی جاتی ہے فاجر کی. فاجر اسے کہتے ہیں کہ جو کھلم کھلا اور اعلانیہ گناہ کرتا ہو. ایک شخص وہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور چھپانا چاہتا ہے، تو وہ ایک طرح سے فاسق کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اور ایک شخص بالکل دھڑلے سے گناہ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے علل اعلان گناہ کرتا ہے، تو وہ شخص پھر فاجر کہلائے گا. تو کافر کی اصطلاح بھی قرآن حکیم میں آتی ہے، ناشکری کے لیے بھی اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی. فسق کی بھی اصطلاح آتی ہے کفار کے لیے بھی، اور اسی طرح نافرمانی کے لیے بھی. تو فرمائے کہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کہ فسق و فجور کرنے والے ہوں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں، اس کے احکامات کو پس پش ڈال دینے والے ہوں. ان فاسقین کی اب آگے کچھ اللہ تبارک و تعالی نے صفات بھی بیان کی ہیں، جن کا ہونا کردار میں انتہائی الارمنگ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو پھر انسان کو فسق و فجور اور کفر کے راستے پر لے کر جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی معاذ اللہ ناکامی سے انسان کو دوچار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. اور جو اوپر اہل جنت کا تذکرہ ہوا، جو کہ ایمان رکھنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمیں بھی ایمان کی دولت حاصل ہے. اب دیکھنے کی اور غور کرنے کی بات یہ کہ اس کے جو عملی تقاضے ہیں، نیک اعمال کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے ہم سے، اللہ کی بندگی کی ہم سے ڈیمانڈ ہے، اس کو ہم کتنا پورا کرنے والے ہیں. تو اس کے لیے آگے بڑھنا، کوشش کرنا، اللہ کی مکمل بندگی کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ طرز عمل ہے کہ جس کے لیے بشارات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.